تجلی ربانی بزبان عشق رومی رحمت اللہ علیہ، یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کہ ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت کا ارشاد کہ لن ترانی، کیا آپ ہم کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی خاص جبل طور یعنی کوہ طور پہاڑ پر نازل فرمائی. میرے مرشد میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دار برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے اس لیے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کا تحمل نہ کر سکا. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے یہ جو فرمایا کہ تجلی ربانی بزبان عشق رومی، وہاں رومی رحمت اللہ علیہ نے اس کی ایک عجیب توجیہ فرمائی عاشقانہ. فرماتے ہیں کہ پہاڑ نے اپنے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کیونکہ وہ جو ظاہر میں تجلی نازل ہوئی تھی، پہاڑ نے یہ چاہا کہ وہ تجلی میرے ذرے ذرے کے اندر داخل ہو جائے، اس لیے پہاڑ نے اپنے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے بر برو نے کو چزت نور سمت پارا شدہ درونش ہمزنت. فرماتے کہ تور پہاڑ کی سطح ظاہر پر جب اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تو وہ پارا پارا ہو گیا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. پارا ٹکڑے کو کہتے ہیں، لے کہتے ہیں ماہ پارا یعنی چاند کا ٹکڑا، اور نمک پارا نمک کا ٹکڑا. تو پارا 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 یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. کیوں؟ تاکہ نور محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کا نور سطح ظاہری سے نزول کر کے اس کے باطن میں داخل ہو جائے، یعنی ظاہر پر محدود نہ رہے بلکہ ذرے ذرے کے اندر داخل ہو جائے، اور ہر ذرہ طور کو شرف تجلی حاصل ہو جائے، اور یہ تجلی اس پہاڑ کے ہر ٹکڑے کو اس کا شرف حاصل ہو جائے، گویا کہ وہ اس کا مصداق بن گیا. میرے مرشد فرماتے کہ آجا میری آنکھوں میں، سما جا میرے دل میں. حضرت والا کا ایک مضمون ہے، فرمایا کہ دیکھو سامنے بیٹھنا چھپنا مت. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ یہاں تو حضرت نے ذکر نہیں کیا، لیکن ایک دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جانوں کو گناہ کا تقاضا دیا، حسینوں کو دیکھنے کا تقاضا رکھا، اور فرمایا کہ نفس کا مزاج ایسا ہے کہ اگر سارے عالم کے حسین اس کو دکھا دیں اور وہ دیکھ کر تھک کر بیٹھ گیا، پھر اس کے بعد کہے کہ یار فلاں جگہ ایک حسین باقی ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ وہ کہے گا رائے کیا پوچھتے ہو، جب ایشوریہ رائے رہ گئی ہے تو پھر رائے کیا پوچھنا، اس کے بارے میں تو رائے خود ہی لگی ہے، رائے کا ذکر ہی نہیں ہے. رائے چھوڑو، راہے بنو، یعنی اس کے رستے پہ چلو، اس کو بھی دیکھے گا. تو میں یہ نفس کا مزاج ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ گناہ کا تقاضا، حسینوں کو دیکھنے کا تقاضا رکھا، یہ عشق ہے. اور فرمایا حسینوں کو حسن دیا، اور پھر ہم کو منع فرما دیا دیکھو دیکھنا مت. لہذا بات کہے کہ صاحب یہ کیا بات ہوئی کہ اگر تقاضا ہی رکھا تھا تو دیکھنے کی اجازت بھی دیتے. تو بات یہ کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اور وہ جانتے ہیں. اب دیکھیں نا، حضرت نے عجیب مثال سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو پیٹرول پمپوں پر لکھا ہوتا ہے کہ ممنوع التدخین، سگریٹ نوشی منع ہے، نو اسموکنگ. اب کوئی کہے کہ صاحب یہ کیا بات ہوئی، پیٹرول پمپ ہے، پیٹرول ہے، اور اگر ہم سگریٹ پیے کیا ہم تو عادی ہے چین اسموکر ہے تو کیا حرج ہے اس میں؟ تو وہاں پر کوئی آدمی اشکال نہیں کرتا، ہر آدمی اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، کہتے بھائی بات یہ ہے کہ پیٹرول کی اپنی ضرورت اور آگ کی اپنی ضرورت ہے، مفید ہے. لہذا دنیا کی کتنے کام ہیں جو آگ کی وجہ سے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسی چیز ہے کہ مضر بھی انتہائی ہے کہ ذرا نقصان ہو جائے تو انسان جل کر راکھ ہو جاتا ہے، کتنی فیکٹری کو آگ لگ گئی، لیکن آگ کے ضرر کو نہیں دیکھتے بلکہ اس کے فائدے پہ نظر رکھتے ہیں، اور نقصان کو نہیں دیکھتے کہ جی آگ جلاتی ہے، بلکہ کہتے ہیں بھائی آگ اگر ہے تو تم احتیاطی تدابیر کو اختیار کرو، اور آگ کی احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے آگ کی سے فائدہ اٹھاؤ. اور یہی پیٹرول کا حال ہے کہ مضر ہے لیکن اس کے نفع پر نظر رکھ کے اس کے فائدہ اٹھاؤ. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہمارے اندر عشق کی آگ ہے، لہذا اگر تم نے آگ کے اوپر پیٹرول چھڑکا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آگ اور بھڑک جائے گی. فرمایا اسی طریقے سے اگر عشق کی آگ میں حسینوں کے حسن کا پیٹرول چھڑکا تو جس طرح سے دنیا میں آگ لگتی ہے تو گھر، دکان، فیکٹری، مکان، پیٹرول پمپ تباہ ہو جاتے ہیں. فرماتے اسی طریقے سے اگر تم نے حسینوں کی قربت اختیار کی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا ایمان جل کر راکھ ہو جائے گا. لہذا کتنے لوگوں کا خاتمہ خراب ہو گیا. اب عالم یہ ہے کہ حالت عبادت کے اندر بھی حسینوں کے تقاضے اور خیالات پکار ہیں، حالت عبادت میں بھی یا اپنی تنہائیوں میں بھی، اور نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. تو میرے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عشق کا تقاضا دیا، حسینوں کو حسن دیا، اور ہمیں منع بھی کر دیا ان کو دیکھو مت. لہذا نہ دیکھنے سے ہوگا یہ کہ تمہارے دل پر جھٹکا لگے گا، دل ٹوٹے گا. فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عبادت کے انوارات، وہ سنت پر عمل کرنے کے انوارات، وہ ذکر کے انوارات، وہ تبلیغ، وہ حج و عمرہ، وہ شیخ کی صحبت کے انوارات جو دل کی ظاہری سطح پر ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ دل کے ٹوٹنے سے وہ دل کے اندر داخل ہو جائیں گے. لہذا فرمایا کہ چونکہ جس طریقے سے کوہ طور پہاڑ نے اپنے دل کو، اپنے کو ٹکڑے کر دیا تاکہ اس کا ہر ذرہ، پہاڑ کا ہر ذرہ اللہ تعالی کی تجلی کا شرف حاصل کر لے، تو میرے مرشد فرماتے ہیں اللہ تعالی کا یہ انتظام ہے کہ دل کو ٹکڑے کرنے کا انتظام فرمایا تاکہ ہمارے جسم کا ہر ذرہ اس نور عبادت اور نور محبت اور نور صحبت کا شرف حاصل کر لے. وہ کیسے؟ دل میں داخل ہو گیا، اور دل کا کام ہے خون کا سپلائی کرنا، پورے جسم میں خون بھیجنا. لہذا نتیجہ یہ ہوگا اب دل کے اندر وہ نور بھی موجود ہے، نتیجہ ہوگا کہ جہاں خون جائے گا وہاں نور اس کے ساتھ جائے گا. فرمایا یہ اس کو گوارا کیا، اس لیے فرمایا حسینوں سے نظر بچاؤ اور مولا کو اپنے دل میں پاؤ. حسینوں سے نظر بچاؤ، مولا کو اپنے دل میں پاؤ. تقاضا کتنا ہی شدت کا ہو، کتنا ہی زور ہو، لہذا جب زلزلہ آتا ہے نا تو زمین اپنے خزانے باہر نکال دیتی ہے، اور زمین خزانے باہر نکالتی ہے، رہی کھڑکی اور ٹوٹ پھوٹ، تو حکومت اپنے سرکاری خزانے سے اس ٹوٹ پھوٹ کی تعمیر کرتی ہے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جب دل پر تم یہ زلزلہ گوارا کر لو گے حسینوں سے نظر بچا کر، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دل پر زلزلہ آئے گا نظر بچانے سے، کیونکہ بازو مکہ مزاج غضب کا رومانٹک ہوتا ہے اور غضب کا تقاضا ہوتا ہے شدت بہت زبردست. تو میرے شیخ فرماتے ہیں بچا لو نظر، تکلیف اٹھا لو. دل پر زلزلہ آئے گا تو زلزلے کا کیا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا خزانہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری جانوں میں رکھا ہے وہ خزانہ باہر آ جائے گا. اور رہی بات دل کے ٹوٹ پھوٹ کی، تو حدیث شریف میں وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حلاوت ایمانی اس کو عطا فرماتے ہیں، یعنی ایمان کی مٹھاس اسے عطا فرماتے ہیں. اس پر میرے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ پھر وہ مست ہو کر یہ شعر پڑے گا، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں. یعنی ہم نے حسینوں سے نظر بچا کر اپنے دل کو ویران کیا، زلزلہ دل پر طاری ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اپنے شاہی خزانے سے یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اس ٹوٹے ہوئے دل کی تعمیر کس چیز سے فرما رہے ہیں؟ ایمان کی مٹھاس سے، یعنی کمال ایمان کے ساتھ، گویا کہ یہ آدمی نظر بچا کر ایمان کا کمال حاصل کر رہا ہے. یہ میرے مرشد اور میرے شیخ نے اس سے یہ مضمون بیان فرمایا. مولانا رومی اور فرماتے کہ گر سنہ چو بر کفش زد قر سینا، واش گافت از حوث چشمو دہاں. اور فرماتے کہ اس کی مثال یوں سمجھنا چاہیے کہ باہر نے اپنے کو ٹکڑے کیوں کر دیا. فرماتے کہ کئی روز کے فاقہ زدہ بھوکے انسان کے ہاتھ پر اچانک روٹی رکھ دی جائے تو غلبہ حرص و شدت بھوک سے وہ اپنی آنکھیں اور منہ بھی پھیلا دیتا ہے. ہاتھ رکھا، انسان کو کوئی ایک دم نعمت مل جائے نا تو اس کی آنکھیں خیرہ، منہ کھل جاتا ہے، ایسے حیران ہو کر دیکھتا ہے. تو بس یہی سمجھا رہے ہیں، سبحان اللہ کیا انداز ہے دیکھیے کہ بارومی کے اس شیر کو کس طرح سمجھائے کہ اس کی شدت بھوک سے اس کی آنکھیں، جب غلبہ حرص اور شدت حوث سے آنکھیں اور منہ کھل جاتا ہے. بس فرمایا اسی طرح جب طور پر اللہ تعالیٰ جو طور پہاڑ جو اللہ تعالیٰ کی تجلی کا مشتاق تھا موقع کا غنیمت سمجھ کر پارا پارا ہو گیا کہ تجلی قلب طور تک داخل ہو جائے. تو فرمایا گویا کہ ایسے یہ ہوا کہ وہ دل جو اللہ تعالیٰ کا پیاسا ہے، اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ دل کو اپنے لیے تعمیر فرمایا. لہذا جب وہ دل ٹوٹتا ہے تو پھر کیا ہے، دل کے اندر بھی، کیونکہ دل پوری طرح اس کے اندر منہمک تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام رکھا کہ حسین کے حسن میں دل چونکہ پوری طرح سے منہمک تھا، لہذا وہ جو ہے وہ حسین کے لیے منہ کھولتا ہے، لیکن جب وہ نظر بچا کر دل ٹوٹتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا دل کے ذرہ ذرہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس عبادت کے نور کو اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے نور کو حاصل کر لیتا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ صد ہزارہ پارا گشتن عرض دی، از میان چرخ بر خیز اے زمین. فرماتے ہیں کہ اس محبوب حقیقی کے لیے لاکھوں ٹکڑے ہو جانا بھی اولا ہے، پس اے زمین تو آسمان کو تاریک مت کر، درمیان سے ہٹ جا. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہوتا ہی ہے کہ قاعدہ یہ ہے، حضرت والا نے اس کو سمجھایا جس کو ذکر بھی کیا ہے، فرمایا کہ زمین کا گولا سورج اور چاند کے درمیان میں آ جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چاند بے نور ہو جاتا ہے، اس کیونکہ چاند جو ہے وہ اپنی روشنی سورج سے حاصل کرتا ہے. لہذا جب زمین کا گولا سورج اور چاند کے درمیان میں آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے چاند بے نور ہو جاتا ہے، اور جب چاند تھوڑا ہٹتا ہے تو پھر اس کی کو ہلال بولتے ہیں، پہلی کا چاند. اور پھر اس طرح سے چاند جیسے جیسے ہٹتا چلا جاتا ہے، زمین جیسے جیسے سورج اور درمیان سے ہٹتی چلی جاتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چاند اتنا روشن. اور جب زمین کا گولا بالکل ہٹ جاتا ہے تو سورج کی روشنی براہ راست چاند پر پڑتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں چودھویں کا رات کے چاند کی طرح بالکل روشن نظر آتا ہے، اور اس کو بدرہ کامل، فل مون اور چودھویں کا چاند کہتے ہیں. تو میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے، فرمایا کہ ہمارا جو نفس ہے یہ ہمارے دل اور اللہ تعالی کی تجلیات کے درمیان میں حائل ہے، ہمارا نفس. لہذا ہم اپنے نفس کی وجہ سے اللہ تعالی کی عنایت اور مہربانیوں سے اور اللہ تعالی کے نور سے، جس کو خود اللہ نے فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کا نور ہے، لیکن ہم اس نور سے محروم رہتے ہیں. کس وجہ سے؟ اپنے نفس کی حرام خواہشات کی وجہ سے، اپنے نفس کی ڈیمانڈ کی وجہ سے. فرمایا کہ جب سالک صحبت اہل اللہ اختیار کرتا ہے اور شیخ کی باتوں پر عمل کرتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے نفس کے خلاف حملہ کرنے کی ہمت اور قوت جو اللہ نے رکھی ہے وہ اجاگر ہوتی ہے. قوت تو پہلے سے ہے. یعنی شیخ کی مثال اس بیٹری کی طرح ہے، اس گاڑی کی طرح ہے کہ جس کی بیٹری کام کی تو ہے لیکن اسٹارٹ نہیں ہو رہی. لہذا شیخ جس طرح سے وہ بیٹری سے بیٹری لگاتے ہیں، بیٹری سے بیٹری لگاتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بیٹری فوراً اسٹارٹ ہو جاتی ہے. لیکن ظاہر بات ہے بیٹری کا صحیح ہونا شرط ہے. لہذا ہمارے اندر اس تقویٰ کی اور گناہ سے بچنے کی خاصیت تو موجود ہے، ہمت موجود ہے، لیکن اللہ تعالی کی نافرمانی کی وجہ سے وہ بیٹری کمزور ہو جاتی ہے. تو بیٹری والا کیا کرتا ہے، پہلے آ کر پانی چیک کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بھائی بیٹری میں کچھ تو جانو، پانی کم ہو پانی ڈالے گا، پھر اس کے بعد کیا کرے گا، اس بیٹری کو آپس میں رابطہ کر کے اپنی بیٹری کو اس کی بیٹری سے ملاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹری اسٹارٹ ہو جاتی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ بھائی ذرا اس گاڑی کو اپنے اسٹارٹ رکھنا، بند مت کرنا، تاکہ یہ بیٹری کے اندر جان پکڑ جائے اور اس کے اندر جو آثار مردگی ہے وہ آثار حیات سے، یعنی وہ جو بیٹری کے موت کے آثار ہیں وہ زندگی کے آثار سے تبدیل ہو جائے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ جب اس دو گھنٹہ تین گھنٹہ گاڑی کو اسٹارٹ رکھتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی بیٹری جان پکڑ لیتی ہے. اور وہ نہ صرف یہ کہ وہ گاڑی سے خود فائدہ اٹھاتا ہے بلکہ اپنے ساتھ تین تین چار چار آدمیوں کو بھی لے کر جاتا ہے. تو اسی طرح سے شیخ کی مثال ہے کہ شیخ کی ہماری جو روحانی بیٹری ہے، ہماری روحانی بیٹری وہ کمزور ہو گئی ہے. کیا بات ہے کہ ہم ذکر اللہ کا پانی اس میں نہیں ڈالتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب گناہ کا ایسا موقع آتا ہے کہ جہاں اپنی گاڑی کو بھگا کے لے جانے کی ضرورت ہے، اب پتہ چلا اس وقت کی گاڑی پھس ہو گئی اور وہیں ہم بیٹھ گئے کہ صاحب جائیں گے تو لوگ کیا بولیں گے، نظر بچائیں گے تو کیا ہمارے دل کو مزہ کیسے آئے گا، اگر ہم نے خلاف شریعت تقریب میں شرکت کی اور وہاں سے گئے نہیں تو اگر ہم اٹھے تو خاندان والے کیا بولیں گے کہ یہ کون سے اخلاق ہے، اور اگر ہم نے اپنی خاندان کی نامحرم عورتوں سے پردہ کیا تو کیا اچھا کیا اب ہمیں دین بھی نہیں سکھاؤ گے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بیٹری کی کمزور ہونے کی وجہ سے وہ جاتا نہیں ہے، گویا کہ اس کے ایمان کی بیٹری، اس کی روحانی بیٹری کمزور ہے. تو شیخ کیا کام کرتا ہے کہ اپنی بیٹری سے اس کی بیٹری کو کنیکشن لگاتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک سیلف مارتا ہے. کیسے؟ بیٹری کی جان کیسی ہوتی ہے، آدھا سیلف، ایک سیلف نہیں آدھے سیلف میں اسٹارٹ ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اشارے سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے، کیوں؟ رابطہ لگتے ہی. لہذا وہ مرید اور وہ صالح کہ جو سنت پر عمل کرنا، گناہوں سے بچنا جس کو مشکل نظر آتا ہے، مشکل نہیں بلکہ ناممکن نظر آتا ہے کہ ہم بھی داڑھی رکھیں گے، ہم بھی شلوار ٹخنے سے اوپر کریں گے، سنت کے مطابق ہم بھی مونچھیں کیسے بنائیں گے اور ہم حسینوں سے نظر بچائیں گے، ہمارا غصہ بھی اچھا ہوگا، ارے صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور ہماری گناہ کی عادت کہ ہر وقت حسینوں کے عشق بازی اور ان گناہوں کے چکر میں پڑا رہتا ہے، کیا ہمارے اندر بھی اور فجر کی نماز ہم پڑھیں گے؟ نہ بھائی نہ، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن میرے پیارے دوستو، جب مرید شیخ کی بیٹری سے اپنی بیٹری کا کنیکشن لگاتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی گاڑی فوراً اسٹارٹ ہو جاتی ہے. لہذا صحبت میں بیٹھتے اس کے اندر یہ تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے. یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایک تو شیخ کی بیٹری میں جان موجود ہے، یعنی جس کی صحبت اختیار کر رہا ہے اگر اس کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانی کی برکت سے توفیقات کی بارش ہوتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور گناہوں کو چھوڑنے کی کیفیت اس کے اندر آتی ہے کہ نہیں، میں نے اب اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے، سنت کے مطابق بنانا ہے اور اپنے نفس پر حملہ کر کے اللہ تعالیٰ سے جو محروم ہو اس نفس کو ہٹانا ہے. یہ اس کے اندر جذبات پیدا ہوتا ہے. یہ علامت اس بات کی ہے کہ شیخ کی صحبت سے اس کی بیٹری اسٹارٹ ہو گئی ہے، اس کی گاڑی اسٹارٹ ہو گئی ہے، یہ علامت ہے. اور اگر اس کے باوجود کسی کی گاڑی اسٹارٹ نہ ہوئی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے یا تو کنیکشن اور رابطے میں کمی ہے، کیونکہ پلس پلس میں مائنس مائنس میں لگاتے ہیں. لال لال میں لگے گا، کالی کالی میں لگے گا، تار ہے نا، لال تار لال میں، کالی تار کالی میں. لیا تو وہ اس پر پانی کم ہے، یہ ذکر اللہ کا اہتمام نہیں کرتا، صحبت شیخ ہے ذکر کا اہتمام نہیں ہے، کیونکہ صحبت شیخ سے فائدہ اٹھانے کے لیے سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیخ کی غیر موجودگی کے اندر ذکر کا اہتمام کرے. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ غیر موجودگی میں بھی اس کو شیخ کا فیض آتا رہے گا. دیکھیں نا, اب مان لو بیٹری استعمال کی, اب وہ بیٹری والے نے گاڑی سٹارٹ کی, گاڑی سٹارٹ بھی ہو گئی, گاڑی چل بھی رہی ہے. اب سنا پرواہ نہیں, گاڑی کی بیٹری میں پانی دیکھا ہی نہیں, جتنی کتنے 3 مہینے ہو گئے دیکھا ہی نہیں پانی ہے کہ نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ بیٹری پھر مردہ ہو جائے گی. تو لہذا جب ہم ذکر اللہ کا پانی نہیں ڈالتے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری ایمان اور روحانی بیٹری وہ کمزور پڑ جاتی. اور اگر اسی طریقے سے گاڑی بند کی اور لائٹ کھلی رہ گئی, نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ رات بھر لائٹ کھلی رہی, صبح گاڑی سٹارٹ کر رہے, گاڑی نہیں سٹارٹ ہو رہی. نتیجہ کہ محنت مشقت بھی ہوئی, اب تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے. تو یہی حال ہوتا ہے کہ جب صالح جو ہے وہ شیخ کی صحبت سے اس کے ایمان کی اور روحانی بیٹری چارج ہو جاتی ہے, اب اس کو چاہیے فوراً سنتوں پر عمل شروع کر دے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام رکھے. یعنی اپنی آنکھوں کی ہیڈ لائٹ کھلی نہ رکھے, جو رات بھر چھپ چھپ کر یا تو فلمیں دیکھ رہے ہیں یا تصویریں دیکھ رہے ہیں یا دل کے اندر گناہوں کے خیالات پکا کر اپنی ایمان کی بیٹری کو ختم کر رہے ہیں. تو اس سے کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ اب فجر کی نماز یا گناہ سے بچنے کا موقع آیا, اب ایمان کی بیٹری تو بالکل خالی ہو گئی, اب وہ چلتی نہیں ہے گاڑی. نتیجہ یہ کہ جناب وہ صحبت شیخ کے باوجود اور اللہ والوں سے تعلق کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانیوں سے محروم رہتا ہے. وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی بیٹری کو فالتو استعمال کرتا ہے اور اس کی لائٹیں کھلی رکھتا ہے, یعنی اپنی آنکھیں کھلی رکھی یا دل کے خیالات پکائے یا ہر وہ کام جس سے ایمان کی بیٹری, یعنی ہر وہ گناہ کا کام جس سے ایمان کی بیٹری کو نقصان پہنچتا ہے. میرے دوستوں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیخ کی صحبتیں اور تعلق مرید ہونے کے باوجود یہ شخص محروم رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شیخ کے فیض, شیخ کا قلب جو نور سے بھرا ہے, اس کے فیض سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس بھی نور ہو. لہٰذا وہ کیا ہوتا ہے, پھر اس نور کا نور سے رابطہ ہو جاتا ہے. جیسے موبائل ہے, اب ایک موبائل والا اپنے دوسرے موبائل کے اندر رابطہ کرنا, نعت شریف یا بیان یا کوئی اور چیز لینا چاہتا ہے, تو ضروری ہے کہ دونوں کے موبائل میں بلوٹوتھ ہونا چاہیے. اور ایک کے موبائل میں بلوٹوتھ ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے میرے پاس تو بلوٹوتھ ہے ہی نہیں یا آن نہیں کرتا. اب کہہ رہا ہے کہ منتظر ہے, شیخ میسج بھیج رہا ہے, لو بھائی لے لو, اس نے تو اپنا بلوٹوتھ بند کیا ہوا ہے کہ لینا نہیں ہے. کیونکہ بعض مرتبہ اعتراض کا مادہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیخ کے کسی فیصلے پر, جو چاہے اس کے لیے ہو یا کسی اور مرید کے لیے ہو, کیونکہ بعض مرتبہ شیخ کسی مرید کے لیے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو دوسرے مرید پہ اعتراض ہو جاتا ہے کہ اس نے کیوں کیا, اور اس کے نتیجے کے اندر وہ آدمی تو محروم ہوتا ہی ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرا مرید اعتراض کرنے والا, یعنی جس کے دل میں اعتراض پیدا ہوتا ہے, اس اعتراض کی نحوست سے وہ بھی شیخ کے فیصلے محروم ہو جاتا ہے, کیونکہ اس نے اپنے بند کر دیا نا. مطلب بعض مرتبہ شیخ کی صحبت میں جسم بھی لے کر بیٹھے گا, اپنا موبائل رکھے گا, لیکن بلوٹوتھ آن کرنے کی نہ کرنے کی وجہ سے وہ شیخ کے فیوض سے اور برکات سے محروم رہتا ہے. اس لیے میرے مرشد میرے شیخ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو نفس سے گناہ سے بچنے کی ہمت اختیار کرو. لہذا شیخ کی صحبت سے اب چارج ہو گیا تو اب اس کو چارج رکھو. کیا مطلب؟ سنت پر عمل, گناہ سے بچنے کا اہتمام. جب بیٹری چارج ہو گئی اب اس کو کام میں لاتا رہے, اور ظاہر بات ہے جو اصول کے خلاف چیزیں, اور پھر اس کی بیٹری کمزور بھی ہوتی ہے. لہذا ایسی بیٹری جلدی کمزور پڑ جاتی ہے. لہذا اگر پھر فیصلہ یہ آخر میں کیا جاتا ہے کہ نہیں اب یوں کرو کہ گاڑی جو ہے وہ لے کر ہی آ جاؤ, ہمارے ورک شاپ پر لے کر آ جاؤ, اب اس کی بیٹری تبدیل کی جائے گی. لہذا پھر اس وقت مرید کو چاہیے جب ایسی بات ہو جائے, اتنی ایمانی کمزوری پیدا ہو جائے, اس کو چاہیے فوراً بوریا بستر باندھ کر شیخ کے پاس آ کر پڑ جائے, تاکہ وہ روحانی بیٹری جو ہے اس بیٹری کو چینج کیا جائے, پوری تار وار صفائی کی جائے, دیکھا جائے کہ کہاں پر گڑبڑ اور کہاں پر کمی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بیٹری چلتی نہیں ہے. لہٰذا فوراً بستر بوریا باندھ کر اور شیخ کے دروازے پر اور در پر آ کر پڑ جائے. نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر وہی چیز اس کی صحبت, اور وہ صحبت اس کے لیے قربت اور تعلق اللہ کا ذریعہ بنے گی. اب میرے مرشد میرے شیخ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے اہل احییت کی تحقیق پر مولانا نے یہ بیان مثال بیان فرمائی کہ نور القمر مستفاد من نور الشمس, یعنی چاند کی روشنی ذاتی نہیں ہے بلکہ آفتاب اور سورج کی روشنی سے چاند روشن ہوتا ہے, اور زمین آفتاب اور چاند کے درمیان جس قدر حائل ہوتی جاتی ہے, چاند کا اس قدر ٹکڑا بے نور اور سیاہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب زمین کی حلولت بالکل آفتاب اور چاند کے محاذات میں بالکل سامنے آ جاتی ہے تو چاند بالکل بے نور ہو جاتا ہے۔ معرومی رحمت اللہ علیہ کی اس مثال سے مراد کیا ہے؟ اے لوگو، تمہارا نفس مثل زمین کے، تمہارے دل اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے آفتاب کے درمیان حائل ہے، اس وجہ سے تمہارا دل تاریک ہے۔ اور یہی عالم اس مرید کا بھی ہوتا ہے کہ اعتراض کا حلولہ شیخ کے قلب اور اس کے قلب کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ شیخ کے فیوض و برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ دادا فرمایا کہ جس قدر تم اپنے نفس کو مٹاتے چلے جاؤ گے، دل منور و نور، دل منور و نور آفتاب حقیقی، یعنی اللہ تعالی شانو کے نور سے منور ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں میرے مرشد نے ایک بات اور فرمائی، فرماتے کہ جو حضرات صاحب، جو حضرات منتہی صاحب ارشاد ہیں، منتہی سے مراد کہ جنہوں نے اللہ تعالی کے راستے میں، گویا کہ یوں سمجھ لے کہ ایک آدمی ایم اے کرنا چاہتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ پرائمری پڑھے گا، سیکنڈری پڑھے گا، اور ایک نے ایم اے میں داخلہ لے لیا، تو یہ ایم اے میں جو داخل ہو چکا ہے یعنی گریجویشن کر لیا، اب ماسٹرز کے اندر داخل ہو گیا، یہ منتہی ہے۔ اور جس نے گریجویشن کر لی، ایک منتہی کی قسم یہ بھی ہے، منتہی یہ بھی ہے، اور ایک قسم یہ بھی ہے کہ جس نے ماسٹرز کے اندر داخلہ لے لیا، یہ منتہی یعنی انتہا کا، انتہا پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی قرب کی منزل یا تو پا چکا ہے یا پانے والا ہے، اور ظاہر بات ہے دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو میرے مرشد اور صاحب ارشاد سے مراد ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے شیخ کے نیک گمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے صاحب ارشاد یعنی اس کے مرید ہیں، شاگرد ہیں، اور دین کے کام یہ لوگ کرتے ہیں، تو فرمائے کہ ان کے اندر بھی نفس کا جتنا حصہ باقی رہ گیا، یعنی وہ ماسٹرز میں داخل ہونے کے باوجود اپنا تھیسس جمع نہیں کرایا، جس کی وجہ سے ماسٹرز کی ڈگری نہیں مل رہی ان کو، اور باوجود شیخ کی خدمت اور صحبت اور شیخ کے ساتھ سفر اور دوسرے اہتمام کے باوجود وہ پھر بھی اللہ تعالی کی عنایت و مہربانی اور قرب سے محروم ہے۔ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کے افنا میں، یعنی اس کو فنا کرنے میں، انہوں نے جو مجاہدہ ہے عبور دریائے خون سے، یعنی اپنی حرام خواہشات کو مٹانے میں، اپنے اخلاق کو کامل بنانے میں جو غفلت برتی ہے، اور اس غفلت کے اندر ایک تو یہ چیز شامل ہے کہ اپنی ہمت کو کم استعمال کیا، اپنی ہمت چوری کی۔ اور میرے مرشد فرماتے ہمت چوری کی مثال یہ ہے کہ بھینس کے جب بچہ ہوتا ہے نا، تو بھینس اپنے بچے کی محبت میں دودھ چڑھا لیتی ہے، لہذا مالک اگر وہ 10 کلو دودھ دیتی ہے تو پھر وہ مالک کو دے گی 6-8 لیٹر 7 لیٹر، اتنا دودھ دے گی، اور باقی دودھ اپنے بچے کے لیے چڑھا لے گی۔ کیوں جناب؟ بڑے والے بھائی تصدیق کے لیے بیٹھے۔ اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اگر کیوں اس کو بچے سے محبت ہے، تو کہتی ہے کہ اگر میں نے اس کو دودھ نہیں پلایا تو میرا بچہ بھوکا مرے گا، اور وہ کہاں سے غذا پائے گا؟ حالانکہ اگر وہ بھینس مالک پر اعتماد کرے تو مالک جس طرح سے اس بھینس کی غذا کا اہتمام کر رہا ہے، وہ در حقیقت اس بچے کی غذا کا بھی اہتمام کرتا ہے، اور وہ اس بات سے یہ نہیں ہوتا کہ چلو دودھ ہے، وہ سارا دودھ نہیں لیتا، کہتا ہے نہیں چلو اس بچے کے لیے بھی ہونا چاہیے، لیکن بھینس اپنے مالک پر اعتماد نہیں کرتی، وہ دودھ چڑھا لیتی ہے۔ اب وہ لاکھ تھن پر ہاتھ مارے، لاکھ کوشش کرے، وہ دودھ اترنے نہیں دیتی، وہ دودھ اترتا نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہمارا جو نفس ہے وہ بھی یہ حرکت کرتا ہے، اس کو فکر پڑی ہوتی ہے اپنی حرام لذتوں کی، مزے کی، کہ جی مجھے مزہ کیسا آئے گا، میں انجوائے کیسے کروں گا، اور میں اپنی خوشیاں، میں گویا کہ میں نے اگر پورا یہ دین پر عمل کیا، بالکل حسینوں کو دیکھنا چھوڑ دیا، داڑھی رکھ لی، شلوار ٹفنی سے اوپر رکھ لی، پتہ نہیں کیا ہوگا، اور میرے مزوں کا کیا ہوگا، میری لذت دل میں خوشی آئے گی کہ نہیں آئے گی، سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو لادا اس کی خاطر کیا کرتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ باقی رکھتا ہے نفس، کہ کہیں نہ کہیں سے تھوڑا تھوڑا مزہ لیتا رہے۔ حالانکہ میرے پیارے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو مزے کا خالق اللہ ہے، اللہ تعالی نے لذتیں اور مزے بھی پیدا فرمائے، وہ اس کا خالق ہے، اور اس لذت اور مزوں کا خالق کا جو خزانہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے. فرمایا کہ اگر یہ شخص اللہ پر اعتماد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے نفس کے حلال مزوں کا خود اہتمام فرما دے گا اور حلال مزے مل جائے گی. لہذا سالک کیا کرتا ہے کہ وہ نفس کے تھوڑے تھوڑے مزے باقی رکھتا ہے, تھوڑی سی بدنظری, چلو باقی حسینہ سے تو صحیح لیکن ایک تو تھوڑا سا دل میں مزہ کہ جی حرام مزہ کہ پرانا خیال, ہائے یار کالج کی بھی کیا بات تھی, ہماری خالہ زاد بہن کی بھی کیا بات تھی, ہائے شادی ہو گئی اس کی, ہم نے تو بڑی ٹرائی ماری لیکن ہر ٹرائی میں فیل ہو گئے, یا فلاں جگہ فلاں جگہ, یا اس کا کوئی رشتے دار نظر آ گیا تو اسی سے مزہ لے لیا کہ اس کو دیکھ کر اسے یاد کر لیا. تو کچھ نہ کچھ سالک باقی رکھتا ہے, یا ہفتہ دس دن ٹھیک چلے گا اس کے بعد کہے گا ایسا بھی کیا, تھوڑا سا صحیح ہے, اس سے تھوڑے سے کیا ہوتا ہے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کا تھوڑا ہے نا, اس کا وہ جو تھوڑا مزہ پوری نور کو برباد کر دیتا ہے. یہ ہوتا ہے یعنی تھوڑا مزہ پوری محنت کو برباد کر دیتا ہے. اس کی مثال ایسی نا جیسے ایک آدمی ہے اینٹ بنائی, اب اس کو ٹھوکنے کی عادت ہے, اب اینٹ بنا کر ابھی وہ کچی ہے تو اس کو ٹھوکنا شروع کر دیا, تو وہ جو کہے گا تھوڑا سا ہی تو مارا تھا, ارے تیرے تھوڑے نے تو پورا برباد کر دیا. تو لانا وہ جو سالک کا تھوڑا مزہ ہے نا, وہ تھوڑا تھا وہ پورے کو برباد کر دیتا. لہذا اس لیے میرے مرشد دیکھیں نا, انسان ہے, اب ایک چیز ہے پروڈکٹ بناتا ہے, اگر اس پروڈکٹ بنائی اس کا وہ اس پروڈکٹ کے اوپر وہ جو اس کی پیکنگ وغیرہ ہوتی ہے اگر اس میں تھوڑی سی بھی کمی رہ جائے نا جو, تو اہل عقل اہل ذوق کبھی اس کو نہیں لیتے, وہ لکھائی سے بھی کہتے یار یہ کیا چیز ہے, وہ ساری لذت. اب دیکھیے ہاں ایک مثال اور بھی, میرے مرشد فرماتے کہ گوشت بڑھیا, مسالے بڑھیا, کچھ کمی نہیں ہے, صرف نمک کم ہو گیا, مزہ آئے گا. کہے گا لو جی اب وہ جو بیوی کی ان کی بازار سے گوشت لانے کی محنت, سبزی وغیرہ لانے کی محنت, وہ کاٹنے کی محنت, وہ پکانے کی محنت سب کہاں گئی, یہ تھوڑا سا نمک تیز ہو جائے کیا عالم ہے صاحب, یہ کیا کھانا ہے, وہ ساری محنت برباد ہو جاتی. لالا فرمایا اسی طریقے سے یہ جو نفس جو ہے وہ تھوڑا سا بھی جو مزہ لیتا ہے نا, یہ مزے کی وجہ سے اس کی ساری محنت برباد ہو جاتی ہے. اس لیے میرے مرشد میرے شیخ نے فرمایا اس کے اس مزے کو بند کرو, اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مزے کا خود انتظام کریں گے. اصل میں سالک اعتماد نہیں کرتا, جو سب سے بڑی کمی ہے وہ مرید کی اور سالک کی, وہ کمی یہ ہے کہ وہ اپنے شیخ پر پورا اعتماد نہیں کرتا, وہ اپنے تھوڑا تھوڑا باقی رکھتا ہے کہ صاحب ہم فلاں جگہ سے بھی کچھ کر لیں, فلاں یاروں سے دوستوں سے بھی کچھ حاصل کر لیں, اور فلاں طریقے سے بھی کر لیں, کیونکہ اگر بالکل واقعی بن گئے تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا. حالانکہ اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ پر یہ فدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جو کہ ذریعہ شیخ کے ذریعے سے ہی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام لذتوں کا اور مزوں کا انتظام خود فرمائیں گے. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بیمار ہوتا ہے نا, بیمار کو کھانے پر زیادہ اصرار نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بیمار کو جس پر شفقت اور رحمت نازل ہوتی ہے جو گناہ سے بچتا ہے, اس بیمار پر ایک فضل یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عالم غیب سے کھلاتے پلاتے بھی. اس لیے منع کیا کہ بیمار کو زیادہ اصرار نہیں کرنا چاہیے کھانے پینے پر, کیونکہ اور خصوصاً وہ بیمار جن کا اللہ تعالیٰ سے قرب اور تعلق بھی ہو, تو پھر ان بیماروں کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے کھلاتے پلاتے بھی, یہ ان کے ساتھ معاملہ. دیکھو نا جس بیمار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے کہ میں بیمار ہوا تو میری عیادت کو نہیں آیا, اللہ میاں آپ بیمار ایسا کیسا سکتا, کہا اگر فلاں بندے کی تو عیادت کو جاتا تو مجھ کو وہاں پاتا. گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے ان اولیاء کی بیماری کو اپنی بیماری فرما دیا, کتنی بڑی بات ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کے اس قرب اور تعلق کا, اس بندے کے قرب اور تعلق کا اندازہ لگائے کہ اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر اپنے خاص دوستوں پر اولیاء پر کیا خاص نظر اور کیا خاص فضل ہے کہ ان کی بیماری کو اپنی بیماری کہہ رہے ہیں. یہ ہے تو وہ جو سالک ہے وہ کیا ہے کہ وہ اعتماد کے اندر اس کی کمی ہوتی ہے, اس کمی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ محروم رہتا ہے. تو اس لیے یہ بات فرمائی کہ ان کے اس نفس کے افنا کے اندر یعنی اس کو فنا کرنے میں جس مجاہدہ اس دریائے خون کے عبور کرنے کے لیے جس مجاہدے کی ضرورت تھی جس تھوڑی سی محنت کی ضرورت تھی تو اس نے محنت میں تھوڑی سی کمی کی. دیکھیے نا کہتے ہیں محنت میں کمی سے کیا ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی. ایک آدمی کو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا ہے داخلہ لینا ہے وہاں کی ریکوائرمنٹ ہے 72% محنت کی. انہوں نے کہا تھوڑا سا یار ذرا کرکٹ میچ بھی ہے وہ بھی دیکھ لیں اور کرکٹ کھیلنے کا شوق ہے وہ بھی پورا کر لیں ذرا یار اور دوستوں کے ساتھ گھومنے کا شوق بھی پورا کر لیں محنت تو کیا کر ہی لیں گے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخر زمانے میں تھوڑا پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اس میں بھی اپنے موبائل پیکیجز وہ بھی ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. محنت کی گوا 71% آ گئی دیں گے ایڈمیشن. اب ان کو لاکھ زور لگاؤ صرف 1% کی کمی ہے 1% سے میڈیکل کالج میں محروم رہا 1% سے. بلکہ بعض مرتبہ تو پرسنٹ تو بہت چیز ہے ایک نمبر سے محروم ہو جاتا ہے صرف ایک نمبر سے ایسا عالم ہو جائے. ان کو سمجھائے نا کہ یار یہ آپ نے کیا بنایا ہوا ہے اتنی تو شدت نہیں ہوتی بھائی سب کے لیے داخلہ کھولو نا اتنی شدت تو نہیں ہوتی نا دین میں ہی ہے نا ساری ہمارے اعتراض ہمارے تبصرے ہماری چیز اتنی شدت کی کیا ہے تو سمجھاؤ میڈیکل کالج والوں کو آئی بی اے والوں کو کہ تم کیوں اتنا مشکل ٹیسٹ لیتے ہو تمہارا انٹری ٹیسٹ اور اس کو بھی پیسے بٹورتے ہو سارے عالم کو موتیا بناتے ہو اتنا پیسہ وصول کرتے ہو پتہ نہیں آج کل کتنی فیس لیتے ہیں انٹری ٹیسٹ کی وہ نہیں تو 500 روپے اور کئی ہزار لوگ وہ انٹری ٹیسٹ دے رہے ہیں اور اس کے بعد ٹیسٹ تو لیا ٹیسٹ میں خرچہ کو تھوڑا سا آتا ہے باقی پیسے اپنی جیب میں. یہ بھی ایک عجیب بنانے کا طریقہ رکھا ہوا پیسے بٹورنے کا کیوں رکھا ہوا تم نے یا جتنی کاسٹ آ رہی ہے وہ کاسٹ لے لو تم لیکن نہیں کرتے ہیں اور سب دے رہے ہیں. جی آئی بی اے والوں کو سمجھانا یہ کیا آپ دنیا کو پڑھا لکھا بنانے سے محروم کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پڑھا لکھا بنانے سے تو ہم محروم نہیں کرتے ساری دنیا کھلی پڑی جاؤ پڑھو لکھو لیکن کوالٹی ایجوکیشن چاہیے اگر آپ کو تو اس کے لیے ہمارے رولز اینڈ ریگولیشن ہمارے اصول اور ضوابط کو آپ نے فالو کرنا پڑے گا. دادا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر پھر وہاں سے جو نکلتا ہے ابھی پاس آؤٹ نہیں کرتا ابھی کلیئر نہیں کرتا کہ مارکیٹ میں اس کو بلا لیا جاتا ہے. کیوں؟ کوالٹی کی وجہ سے. تو میرے پیارے دوستو نتیجہ یہی ہے بات دین کے اندر یہی ہے کہ آج ہمارے اندر عبادت گزاروں کی عابدوں کی عالموں کی دین کے کام کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. لیکن بات کیا ہے حضرت والا جس چیز کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اپنے نفس کی ایک حرام لذت کو بھی باقی رکھا تو وہ جو کوالٹی کی چیز ہے وہ نہ مل سکے. باقی تو دیندار تو ہے نا ہم سب بھی تو دیندار ہی ہے نا لیکن ہماری دینداری کا کیا عالم ہے گھڑی میں اولیاء گھڑی میں بھوت. اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے وقت آئے تو عبادت کر لی وقت آئے تو اپنی مرضی بھی کر لی کہ حسینوں کو بھی دیکھ لیا اس کے ساتھ تو میں فلاں گالی کرنا اپنی. وہ جو بعض مرتبہ سالک کی عالم یہ ہوتا ہے کہ جو شیخ کی صحبت سے وہ جو قلب میں اپنے نور حاصل کرتا ہے محنت کر کے ابھی منزل بس اس کے بالکل قریب ہوتی ہے وہ سالک بعض گناہ تو دور کی چیز ہے غیر ضروری کام میں لگ کر بھی وہ محروم ہو جاتا ہے ایسا بھی عالم ہوتا ہے. یعنی گناہ تو بہت دور کی چیز ہے بعض مرتبہ سالک کے لیے جو غیر ضروری کام ہے وہ بھی اس کے لیے زہر قاتل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا انسان ہے ہسپتال میں مان لو مریض بیمار ہے موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی اس نے موبائل وہاں چارج پہ لگایا یہاں بیٹھ کر چائے پینے لگا کیا ہے کوئی چائے پینا نہ گناہ نہیں موبائل چارج پہ بھی لگا رہے کہ بھائی ایمرجنسی میں کال آئے گی خون کی مریض داخل ہے خون کی ضرورت ہوگی فوراً خون جو ہے وہ میں پہنچاؤں گا. اب یہ جناب چائے پینے میں مصروف ہے شور زیادہ ہے گھنٹی بج رہی آواز نہیں آ رہی کو نتیجہ کیا ہوا اب دیکھو نا غیر ضروری کام میں لگا کہ نہیں لگا کہنے کو حالانکہ کوئی جائز ناجائز کام میں نہیں ہے لیکن اس غیر ضروری کام کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مریض اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. اب اس فون پہ فون ہو رہے ہیں کوئی رابطے کا ذریعہ ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں کہ چائے کہاں بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں. تو نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ سالک بعض مرتبہ غیر ضروری ملاقاتیں اور وقت کا ضائع کرنا اور غیر ضروری صحبتوں کے اندر جانا جو جائز بھی ہوتی ہے لیکن ان جائز کاموں کی وجہ سے بھی یہ عنایتوں مہربانیوں سے محروم ہو جاتی ہے. اور منزل بالکل قریب ہوتی ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ یہ تو اتنا خطرناک رستہ ہے کہ بعض مرتبہ فرمایا کہ دریا کے قریب میں یعنی ساحل کے قریب میں بھی سفینہ ڈوب جاتا ہے. وہ صرف غفلت کی وجہ سے, اور کوئی بات نہیں ہوتی, صرف غفلت ہوتی ہے. اتنی خطرناک چیز ہے, یعنی غفلت اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر سامنے کی چیز ہو, ٹھیک ہے نا, وہ کچھوے کا اور خرگوش کا واقعہ کتنا ہوا ہے کہ خرگوش ہے نا کہ اپنے اوپر ناز ہے, ناز کی وجہ سے وہ جو اس نے غفلت اختیار کی وہ کہ جی وہ ہار گیا. صرف کیوں؟ کہ صرف غفلت کی وجہ سے. لہٰذا کتنے لوگ اپنے نفس پر جو غیر ضروری اعتماد کر کے کہ جی اب تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ جو اعتماد غیر ضروری کر کے اپنے نفس پر نظر رکھتے ہیں, اللہ پر نظر نہیں رکھتے, تھوڑی دیر کے لیے نظر ہٹ جاتی ہے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی محروم ہو جاتا ہے. کہ اب تو منزل سامنے تھی, اب تو اس کو پہنچنا تھا, لیکن وہی بات ہوئی کہ بعض مرتبہ اس کام کے لیے صحبت شیخ کی نہایت ضرورت ہوتی ہے, اور یہ سالک جو ہے صحبت شیخ سے منحرف ہوتا ہے اور صرف اسراف کرتا ہے, یعنی پھر جاتا ہے اور آتا نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عین منزل کے قریب بھی پیچھے پلٹ جاتا ہے. یہ اس کے لیے بہت خطرناک چیز ہے. اور حضرت یہی فرماتے ہیں کہ ان کے جو فنا کے اندر جس چیز کی کمی ہوتی ہے, باوجود یہ کہ شیخ کی صحبت ایک مدت ایک زمانے تک اٹھائی ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ محروم ہو جاتا ہے. دیکھو یہ بھی لائٹ بند کر, جیسے یہ لائٹ, وہ سالک جو ہے عین عین منزل کے قریب پہنچ کر وہاں سے ریٹرن لے لیتا ہے اور ریورس کر جاتا ہے. کیوں؟ نشانات ہیں. وہ جو نشانات سے بس ذرا سا دھوکا کھایا. اگر کتنی دفعہ ایسا ہوا, ذرا سا دھوکا کھایا, وہ پتہ چلا منزل سے میلوں میلوں دور چلے گا. ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے اور اس وقت اگر وہ رہبر سے فوراً رابطہ کر لے, تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اصل رستے سے ہٹ کر ذرا سا سائڈ پر جاتا ہے, تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. لیکن اگر رہبر سے فوراً رابطہ کر لے تو پتا چلتا ہے کہ وہ جو دور ہونا اس کے لیے قربت کا ذریعہ بن جاتا ہے. کیوں؟ وہ جو منزل تھی 2 گھنٹے کی, وہاں سے 1 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے. لہٰذا بعض مرتبہ سالک اگر کبھی اپنی ہمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود کسی گناہ میں یا کسی اخلاقی چیز کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے, لیکن اگر رابطہ شیخ رکھے تو اس کی صحبت سے جو ندامت اور قرب اس کو ملتا ہے, تو اس رونے گانے کی وجہ سے وہ منزل جو برسوں میں طے ہونی تھی, اللہ تعالیٰ اس کی دنوں میں طے کروا دے. یہ بھی ہوتا ہے. لیکن یاد رکھنا, دیکھو ایک چیز ہے, یہ جو ہمارا رستہ پیری مریدی یا تصوف کہلاتا ہے, آخر اس کی خصوصیت کیا چیز ہے؟ دیکھو نا, ایک چیز ہے بھائی, فلاں کام ہے, فلاں کام کی خصوصیت یہ چیز ہے, فلاں کام کی خصوصیت یہ جان, یہ عمل ہے, یہ جان ہے. تو اس پیری مریدی اور تصوف اور شیخ اور مرید کی تعلق کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ صحبت ہے. اور کیا ہے اس میں؟ باقی دیکھیں, نماز, ذکر, تلاوت, سب چیزیں وہ تو پہلے ہی کر رہے ہیں انسان. تو پھر آخر اس کی یہ جو پیری مریدی اور تصوف اور شیخ اور مرید کا تعلق ہے, اس میں سب سے زیادہ کس چیز پر زور دیا جاتا ہے؟ وہ جو چیز ہوتی ہے صحبت کا, یعنی شیخ کی صحبت پہ بیٹھنا اور اس کی صحبت کا فیض حاصل کرنا, اصل میں یہ کہا جاتا ہے. باقی تو اور کوئی نہیں ہے نا. باقی انسان نماز ہے, ذکر ہے, تلاوت ہے, وہ تو سب کر رہا ہے, تبلیغ میں جا رہا ہے, اجتماع میں جا رہا ہے, حج و عمرہ بھی کر رہا ہے, اور مال بھی خرچ کر رہا ہے, اخلاق بھی ہے, سب کچھ ہے. پھر کیا کمی رہتی؟ پھر اس رستے کا آنے آنے کا مقصد کیا ہوا اس کا؟ کہ جبکہ وہ جو اس کی حقیقت تھی, وہ جو اس کی جان تھی, وہ جو اس کا اصل تھا, اسی کو اگر چھوڑ دیا تو پھر پتہ چلا کچھ بھی نہیں بچا. تو پھر گویا کہ یہ صحبت شیخ میں بیٹھ کر, صحبت شیخ میں آ کر مرید بن کر اور تعلق کر کے بھی وہ اس حقیقت سے محروم رہا جو اصل اس کی حقیقت ہے. اس لیے میرے مرشد میرے شیخ نے فرمایا کہ وہ جو ہے کیا ہے کہ وہ تسامو اور تغافل غفلت اختیار کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فرمایا کہ وہ شیخ کامل کے قدموں سے اپنے نفس کو خوب پامال نہیں کرایا, ان کے صاحب ارشاد اور تلقین ہونے کے باوجود, یعنی رشد و ہدایت کی باتیں, تقریر اور سالکین ان سے آ کر جو ہے مشورے بھی کر رہے ہیں, لیکن فرمایا ان کے باوجود ان کے علوم اور معارف اور اس قدر خاک آلود ہوں گے جس قدر ان کا نفس زندہ ہے, یعنی جس قدر ان کا نفس زندہ ہے اسی قدر اس کی جو ہے نا وہ باتیں مٹی سے ہوگی, مٹی ہے. فرمایا برس جنہوں نے مجاہدہ تامہ سے نفس کو بالکل فنا کر دیا، یعنی شیخ پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے نفس کو بالکل مٹا دیا، تو فرمایا کہ ان کے دل کا چاند عدم حلولت زمین نفس سے پورے دائرے کے ساتھ روشن ہو کر بدر کامل ہو جاتا ہے، یعنی ان کے جو دل کا چاند، یعنی ان کا دل اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانی اور شیخ کے فیض کا پورا حامل بن جاتا ہے، گویا کہ وہ نور کامل بن جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب نفس کا گولا بالکل ہٹ گیا. اور فرمایا ایسے شخص کا ایک جملہ بھی 10 گھنٹے کے وعظ سے زیادہ اثر رکھتا ہے، اور اس کے ارشادات ظلمات نفس سے صاف محض نوری نور ہو کر طالبین کے دلوں اور ان کی جانوں میں عرفان و یقین کی وہ کیفیت راسخہ تھوڑی مدت میں پیدا کر دیتے ہیں کہ جس طرح سے پریشر کوکر ہے، پریشر کوکر تھوڑی مدت میں جو ہے وہ کھانا تیار کر دیتا ہے. وہ کھانا، وہ گوشت گلانا، وہ بریانی جو 5-5, 6-6 گھنٹے میں پہلے پکا کرتی تھی، اب گھنٹوں کے اندر وہ 6 گھنٹے اب گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے میں تیار ہو جاتی. کیوں؟ کیونکہ وہ پریشر کوکر کی وجہ سے. فرمایا کہ اسی طرح وہ سالک جو شیخ پر اعتماد کر کے اور شیخ کی صحبتوں کا اہتمام کر کے اس کی باتوں پر عمل کر کے نہایت درجہ وہ اپنے نفس کو مٹاتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ پریشر کوکر کی شان بنا دیتے ہیں. لہذا اس کی ابتدا اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی مجلس میں، اس کے سب سے بڑا فیض کیا ہوتا ہے اس شیخ کا، کہ ایک ہی مجلس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے کو گویا کہ بالکل روزے روشن کی طرح واضح کر دیتا ہے، کہ بالکل رستہ آسان ہو جاتا ہے. اب وہ سالک کے اوپر ہے کہ وہ محنت کر کے وہاں تک چلے. وہ رستہ تو اس شیخ کی، یعنی شیخ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اس کو اٹھا کر فوراً وہاں پھینک دے گا، ایسا نہیں ہے. شیخ ایسی منجنیک نہیں ہے کہ وہ کندھے پر اٹھائے گا اور اس کو لے چلے گا، نہیں، ایسے ہی وہ منجنیک اور توپ نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ایک ہی صحبت سے اس کی صحبت کی برکت کا اثر ہی ہوگا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی قرب کی منزل ہے ایک ہی صحبت میں اس پر واضح ہو جائے گی، یا بہت جلدی اس پر واضح ہو جائے گی. ایک صحبت ضروری نہیں ہے، یا بہت جلدی اس پر واضح کر دے گا، یہ اس کی صحبت کا اثر ہوگا. بس اب سالک کے اوپر ہے کہ وہ اب اس شیخ کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس منزل کو دیر سے طے کرے یا جلدی طے کرے، یہ سالک کے اوپر ہے. منزل روشن کر دیتا ہے، یہ ہے اس صاحب ارشاد کا کہ صحبت کا یہ فیض ہوتا ہے کہ وہ منزل جس کو سمجھاتے سمجھاتے مدتوں لگ جاتی ہے، وہ سمجھانے جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، بس اب سالک کے اوپر ہے کہ ہمت کر کے اپنے نفس کو مٹا کر اس منزل کو طے کر لے صحبت شیخ کا دامن پکڑ کے. اور فرمائے کہ وہ ان کی جانوں میں عرفان و یقین کی وہ کیفیت راسخہ اتنی قلیل مدت میں پیدا کر دیتے ہیں کہ دوسروں کے پاس مدت العمر بھی وہ دولت نصیب نہیں ہوتی. بس یوں سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا شخص صدیق ہوتا ہے اور اس کے قلب کا پورا دائرہ فنائے نفس کے سبب نور یقین، نور صدق و اخلاص سے منور ہو جاتا ہے. اور میرے مرشد فرماتے ہیں اس قدر تفصیل کے بعد اب الفاظ سے اس نعمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص فرما لیتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم، آمین. یعنی آخر میں حضرت والا نے کتنی عجیب یہ جملہ، یعنی کہ فرما رہے ہیں کہ گویا کہ اس کا مقصد یہ ہوا کہ شیخ کی صحبت کا کیا فیض ہوتا ہے اور شیخ کی صحبت سے مرید کو کیا ملتا ہے. فرماتے کہ میں الفاظ سے اس نعمت کو بیان نہیں کر سکتا، کہ وہ چیزیں کہ الفاظ سے سمجھ میں نہیں آ سکتی. فرمایا بس یہی ہے، یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ بس مخصوص فرماتے ہیں، یعنی جس شیخ پر اپنا فضل فرماتے ہیں تو اس شیخ پر اس کے مرشد اور ان کے بڑوں کی صحبت سے بس وہ اپنی رحمت خاصہ اس پر کھول دیتے ہیں.